حضرت بلّہ مقرر شعلہ بیان قاطع نجدیت شہباز خطابت حضرت علامہ مولانا سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ عالیہ کو کہ وہ اپنے خصوصی بیان سے امت مصطفیٰ کو مستفیض فرمائیں، بھرپور نعروں سے حضور کا استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء حق کا پر، علماء حق کا پر. اب حضرت کا بیان ہوگا، تمام اسلامی بھائی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، انشاءاللہ دل مدینہ مدینہ ہو جائے گا.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي الذي أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ببركة إن الله وملائكته يصلون علينا. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا حبيب يا رسول الله. میرے ساتھ مل کر آواز بلند محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. صلاة وسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا صاحب التاج. والمعراج والبراق والعلم. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل خوف من الأحرار المتخذين. رب صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله رب محمد صلى عليه وسلم. نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. اللہ کا حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب التکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد رفیقان ملت، گرامی حضرات، مقدر محترم سامعین کرام، بالخصوص اخی مکرم حضرت علامہ مولانا محمد اشرف صاحب قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، دیگر اور ہمارے معززین اس مسجد کے امام صاحب، ہمارے بہت اچھے دوست اور بھائی قبلہ قاری صاحب جیدہ قبول کریم، اور دیگر مقدر شخصیات اہل سنت رفیقان گرامی، تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔
ہمارے جامع مسجد حبیبیہ کے امام صاحب برائے کرم وہ آگے تشریف لے آئے، جامع مسجد حبیبیہ کے امام صاحب برائے کرم آگے تشریف لے آئے، حضرت راستہ بھی دے دیتے
آئیے، مولانا ابراہیم آگے آئیے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صل اللہ رب العزت کی توفیق رفیق اور اس کے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خصوصی آیات کی سب سے ایک دفعہ پھر اعظم الحاکمین الہ العالمین نے ہمیں اپنے ذکر کے لیے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے اپنے گھر میں اپنے محبوب کی مولود کی رات کی مناسبت سے منتخب کر لیا۔ اس کی عظمتیں اور اس کی نسبتیں، اس کی فضیلتوں کو واضح کر رہی ہیں، لیکن ہماری مادی آنکھیں جو اس مادی دنیا کی شہدائی ہے، یقین بے شمار صاحب بصیرت بزرگ یہاں پر ہوں گے، لیکن یہ فقیر اپنی بات کرتا ہے جو روحانیت تیاری ہے، کہ ہماری مادی آنکھیں اس محفل پر برسنے والی خدا کی لازوال رحمتوں کو مشاہدہ نہیں کر رہی، لیکن زبان رسالت سے اور خدا کے کلام سے ان محافل کی، کہ جس میں ریا نہیں، تسنن نہیں، دکھاوا نہیں، افراد و تفرید نہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، محض خدا کی رضا کے لیے، اس کی حبیب کی رضا کے لیے، اس کے دین کی سر بلندی کی غرض سے اعلی کلمۃ الحق اور ابطال باطل کے لیے اور محض اس کی دائمی رضا کے حصول کے لیے جب چند مسلمان بیٹھ کر خدا کا ذکر کرتے ہیں، اس کے محبوب کا ذکر کرتے ہیں، تو پھر زمین اور آسمان، بلکہ زمین اور خدا کے درمیان کوئی ایسی چیز حائل نہیں ہوتی جو ان کی مغفرت کے راستے کو روک سکے اور خدا کی بارگاہ میں ان کی تمناؤں کو مستجاب ہونے سے اوجھل ہو سکے۔ اس کا فیصلہ تو انشاءاللہ قیامت کے دن ہوگا، جب میری ملاقات آپ سے میدان محشر میں ہوگی اور آپ کی ملاقات ہمارے میرے ساتھ ہوگی اور ہم سب لبائے ہم تلے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی لبائے ہم تلے جمع ہوں گے، اس وقت ہمیں قدر آئے گی کہ کنز الایمان مسجد میں رات کے اس پہر کے اندر ہم نے جو سعادت کی گزاری تھی وہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا نچوڑ تھا، قیام مجرب تھا، ہماری زندگی کا سب سے بڑا حاصل تھا، کیونکہ یہی وہ نشست تھی کہ جس نے ہماری تمام عبادتوں کو تراش کر، خراش کر، خدا کی رضا سے منور کر کے دربار رسالت کی شفاعت کا ذریعہ بنا دیا۔ حضرت گرامی، امت کے عظیم صوفی اور عظیم پیشوا، جن کی تحقیق اور جن کی تفتیش کو ہر مکتبہ فکر کے نزدیک قدر سے دیکھا جاتا ہے، ستائش سے دیکھا جاتا ہے، تقریم سے دیکھا جاتا ہے، میری مراد حکیم الامت حضور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ، کہ جن کی شخصیت کو تصوف میں بھی بڑا مقام حاصل ہے، ایک خدمات علم حدیث کے اندر بھی بڑا مقام حاصل ہے،
تفقہ فی الدین بالخصوص فقہ حنفیہ کی نشر و اشاعت خدمت کے اندر بھی ان کو ایک بہت بڑا مقام حاصل ہے. جہاد اور کردار شخصی کے اندر بھی ان کو ایک بہت بڑا مقام حاصل ہے. بڑے صغیر کے اندر جب سلطنت مغلیہ کا تخت بالکل زوال کی طرف آ چکا تھا, لوگ یہ سمجھے تھے کہ اب بڑے صغیر میں بالخصوص ہند پر اسلام کا سورج غروب ہو جائے گا. لیکن یہی وہ عظیم شخصیات تھی حضرت شاہ ولی اللہ مودودی دہلوی علیہ رحمت, امام ربانی قیوم زمانی مجدد رسانی علیہ رحمت, حضور شاہ الحق مودودی دہلوی علیہ رحمت, حضرت شاہ العظیم مودودی علیہ رحمت, مودودی آدم فاضل بریلوی علیہ رحمت, یہ وہ عظیم شخصیات تھی کہ جن کی استطاعت اور قوت کے ذریعے یہ سورج آج تک نہیں بلکہ قیامت تک اپنے نصف نہار پر چمکتا رہے گا. ان حالات کی وہ لازوال خدمات ہے جن کو اللہ رب العزت نے اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کیا کہ ان تنصر اللہ ینصرکم, تم میرے دین کے ممد بن جاؤ, معاون بن جاؤ, ممد و معاون بن کے میرے دین کی خدمت کرو, تمہیں گزرے ہوئے ہزاروں سال بھی ہو جائیں گے تو ہم تمہاری یادوں کو مسلمانوں میں زندہ رکھیں گے. بڑے بڑے دانشہ آ گئے جنہیں خدا کی رضا خدا کے دین سے محبت نہ تھی, وہ پیوند خاص ہو گئے. لیکن وہ لوگ جن کی زندگی اپنی نفسانی خواہشات کے لیے نہیں تھی, شہوتی زندگی نہیں تھی, شہوتی خواہشات نہیں تھی, نہ شہوت نفسانی تھی, محض اعلی کلمۃ اللہ خدا کے دین کا فروغ تھا, انہیں گزرے ہوئے قبروں میں ہزار سال ہو گئے لیکن آج بچہ بچہ ان کی محبت کو اپنی زبان میں پاتا ہے اور ان کی محبت کی حلاوت کو اپنے سینوں میں محسوس کرتا ہے. خدا کی بارگاہ میں مستجاب ہو جانا یہ اس کی سب سے بڑی غریب ہے. میراث کی شب ہو, میراث کی شب ہو اور اجتماع ہو سرکار کے مولود کا, تو اس پر لازبان رحمتیں کیسی اترتی ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ مودودی دہلوی اپنے مکاشفات اپنے روحانی منازل کو ضبط تحریر لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے زندگی کا ایک عجیب پہر مکہ مکرمہ کی ان وادی میں گزارا جہاں پر خدا کے انوار تجلیات کا خصوصی نزول ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ میں نے وہاں پر بے شمار میرے قلب پر مکاشفات ہوئے, میں نے سر کی آنکھوں سے پسڑے راشی سے تو لوگوں کو دیکھا لیکن بصیرت کی بھی میری آنکھ کھلی اور میں نے اور عالم کو دیکھا جس عالم کی عالم شہادت کے پیچھے کار فرما ہے. جس طرح کے جسم ثابت ہوتا ہے اس کے پیچھے اصل کام کرنے والی روح ہوتی ہے, تو اس عالم شہادت کے پیچھے ایک عالم روحانیت ہے کہ جس کے جس نے مسلمانوں کے دل میں ایمان کو زندہ رکھتا ہے, حلاوت کو زندہ رکھتا ہے. اشارہ دے کر آگے بڑھ جاتا ہوں جس کو قرآن کہتا ہے فل مدبرات امرا. یہ ایک وہ قوت ہے جو فرشتوں کی معیت میں گردش کر رہی ہے. بندہ جس سے محبت کرتا ہے, جن اولیاء کاملین سے محبت کرتا ہے, ان کی روحیں متصرف بالکائنات ہوتی ہیں. ایک نہیں تمام صوفیہ کا مطلب ہے. شاہ ولی اللہ صاحب نے اس پر درجنوں دلائل پیش کیے ہیں. حجت اللہ البالغہ کے اندر شاہ عبدالعزیز صاحب نے فتاوے کے اندر درجنوں گویا کے دلائل پیش کیے. امام ربانی قیوم زمانی شیخ احمدی علیہ رحمت نے مکتوبات شریف کے اندر اس پر درجنوں دلائل پیش کیے ہیں. میرے آقا میرے مولا سلطان الاولیاء قطب عالم سرکار غوث اعظم قدس سرہ نورانی نے اپنے عظیم خطابات کے اندر گویا کے سے کئی دلائل مہیا کیے ہیں. آج مادی نظر والے اس کا یادہ نہیں کر سکتے لیکن جن کو علم ناش کرتا تھا انہوں نے یہ ساری باتیں کہ یہ روحانی دنیا کہ جو اسلاف اس دنیا سے رخصت ہو گئے آج دین کے اندر ان کے مشن کو جو آگے بڑھاتا ہے اور ان کی دین کی معاونت کرتا ہے, تو آج اللہ کے اذن سے کیونکہ دنیا اسبابی ہے بارش خدا دیتا ہے لیکن بادل کو پہلے لاتا ہے, بادل کو پہلے لاتا ہے, بادل کو اس بارش کا سبب بناتا ہے, پھر گویا کہ پانی کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے, اولاد کا سلسلہ خدا جاری کرتا ہے. لیکن یہ بھی اسباب کی زندگی میں ہے. آپ جانتے ہیں تفسیر کیا پیش کروں, اس دنیا کا دوسرا نام ہی عالم اسباب ہے. اس دنیا کا دوسرا نام ہی عالم اسباب ہے کہ اس میں خدا کی جو بھی تاثیر آئے گی چاہے وہ نفے کی ہو یا گرم کی ہو وہ سبب کے جامع میں ہوگی. اگر موت خدا دے گا تو فرشتہ لے کر آئے گا, زندگی خدا دے گا تو لے کر فرشتہ آئے گا, بارش خدا دے گا تو لے کر فرشتہ آئے گا, حیات خدا دے گا تو لے کر فرشتہ آئے گا, سعادتیں نعمتیں سعادہ یہ تمام چیزیں خدا مرمت فرمائے گا, لائیں گے فرشتے,
بدبختی شکاوت من جانب اللہ ہوگی،
لائیں گے فرشتے، یعنی کرتا سب خدا ہے، کرواتا فرشتوں کے ذریعے. یہ عالم اسباب ہے، خدا کا یہ طریقہ کار ہے کہ تاخیر اس کی ہوتی ہے، تاخیر اس کی ہوتی ہے، اس کا اظہار بات کے جانے میں ہوتا ہے. لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ مٹھی پر مجاہدین کفار پر غالب آ جاتے ہیں، ایک تنہا شخص اپنی تبلیغ سے کروڑوں کو مسلمان کر دیتا ہے اور سنت پر مستقیم کر دیتا ہے. یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ وہی روحیں اور وہی اثرات جن کی خدمات خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی اور اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، جب ان کے مشن کی خدمت کرنے کے لیے، جب ان کے منصبوں پر، ان کے ممبروں پر، ان کی گویا کی چابیوں پر جب کوئی ان کا فرزند بیٹھتا ہے تو زبان اس کی جلتی ہے، روحانیت کا پیغام بھی جلتا ہے. اور یہ حسین انتظام ہوتا ہے روح اور جسم کا، یہ حسین امتزاج ہوتا ہے روحانیت اور بشریت کا، یہ حسین امتزاج ہوتا ہے عالم روحانیت اور عالم شہادت کا. جب یہ تعلق جڑ جاتا ہے تو پھر دنیا دیکھتی ہے کہ ایک طرح شخص ساری کفر کو ہلا دینے والا ہوتا ہے تو دنیا پھر اسے معین الدین کہتی ہے، داتا علی حجویری کہتی ہے، غوث اعظم کہتی ہے، مجدد فسانی کہتی ہے، تو محدی سے بریلوی کہتی ہے. ایک تنہا شخص جو عالم میں انقلاب وفا کر دیتا ہے، عالم میں گویا کہ انقلاب وفا کر دیتا ہے، تو اس کی ذات تنہا اس وقت کار فرما نہیں ہوتی ہے بلکہ خربوں کا لشکر اس کے پیچھے معاونت کر رہا ہوتا ہے. پھر کسی میں جرت نہیں ہوتی ہے کہ اس کو گویا کہ شکم اپنے پریشانی پر بن جا کر اس کو دیکھ سکے، اس لیے کہ خدا غیر سے اور روحانیت سے اس کی ایسی بات کرتا ہے کہ وہ تنہا بغیر اسلحے کے اگر مقتل میں چلا جائے تو اس کے سامنے کوئی نظر نہیں اٹھا. ایمان کا دار و مدار اس پر ہے، اگر اس کو ہم نہ دیکھیں نا تو اسلام پھر ایک خشک پودا رہ جائے گا. اسلام کی فروغ تازگی ان باتوں پر مجبور ہے، اسلام کی فروغ تازگی ان باتوں پر گویا کہ منحصر ہے، اس لیے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. میں ایک چھوٹی سی بات کر کے اپنے موضوع کو دبا جاتا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے بھی بات ساری سرکار ایک دفعہ مدینہ منورہ کے اندر مسجد کے باہر کھڑے ہوئے تھے، صحابہ کا مجمع تھا، آپ نے فضا میں ہاتھ لہرایا تو فرمایا وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحابہ نے کہا حضور یہ آپ نے کس کے سلام کا جواب دیا؟ فرمایا جنگ موتا کے اندر میرے بھائی جعفر تیار. تیار ہونے والے کو کہتے ہیں، ان کو جعفر تیار کیوں کہا جاتا ہے؟ جنگ موتا میں ان کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے، دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے، جبریل امین ان کے لیے جنت میں لے جانے کے لیے سونے کے پر لے کر آئے تھے، اور آپ نے سونے کے پر کو پہن کر مولا علی کے بڑے بھائی ہیں حضرت جعفر تیار، حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچداد بھائی ہیں، تو یہ اس نورانی فرد سے اڑتے ہوئے آسمان کی طرف گئے. ایک دن سرکار نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ جبریل میرے بے شمار غیور صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے، کس کے لیے تو نے سونے کے پر کا یا چاندی کے پر کا بھی اگر معاملہ کیا؟ میرے بھائی جعفر کے دونوں بازو پر تھے اور وہ شہید ہوئے تو انہیں اپنے ساتھ نہ لے گیا بلکہ جنگ سے سونے کے پر لے کر آئے، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ جبریل امین کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے رب نے مجھ سے کہا کہ نیکی تو سب نے کی ہے، یہ نبی کی آل میں سے تھا، شہادت تو سب نے قبول کی ہے، اس کو ایسی شان و شوکت سے لے کر آیا تاکہ پتا چل جائے کہ امتی نعمت کرے تو اس کا اجر کیا ہوتا ہے اور آل محمد سے جو نیکی کرے تو اس کی نیکی کیا ہوتا ہے. آپ میرے دوستوں یہ حضرت جعفر تیار کی پرواز پر، یہ تیار ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ پروں سے اڑ رہے تھے، پروں سے اڑ رہے تھے، یہ لقب کے ساتھ مراقب کیے گئے کہ تیار جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ. سرکار نے فرمایا کہ میں نے سلام کا جواب اس لیے دیا، فرمایا کہ فرشتوں کی جھرمٹ میں اور فرشتوں کے چچے میں میرے بھائی جعفر اڑتے ہوئے جا رہے تھے، عین اس وقت میں مسجد کے باہر تھا، انہوں نے مجھے سلام کیا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ، تو میں نے اپنے بھائی کو جواب دیا وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی حوالہ اس پر بہت بھاری ہے، اسی طرح کی جعفر تیار تنہا نہیں اڑتے فرشتوں کے ساتھ، یہ جتنے اسراف رولیا کامین ہیں یہ سب فرشتوں کے ساتھ گردش کرتے ہیں، کیونکہ جہاں پر حضرت نکائی کی ڈیوٹی جناب بارش برسانے کی ہے، یہ حضرت اسرافیل کی سور پھونکنے کی ہے، یہ حضرت اسرائیل کی روحیں قبض کرنے کی ہے، تو یہ مختص نہیں، یہ فرشتے اور بھی کام کرتے ہیں. ان کے لشکر کے اندر صرف فرشتوں کی تعداد نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ عظیم ہستیاں ہیں، تو انسان جنہوں نے خدا کے ذکر سے ان کی روحیں تو نور تھی،
لیکن خدا کے ذکر سے روح کو اتنا منور کیا کہ یہ جسم بھی روح ہو گیا, اور جب قبر میں انہیں رکھ دیا گیا تو جسم قبر میں رکھ گیا, روح فرشتوں سے مل گئی. اب وہ کیا کرتی ہے؟ شاہ صاحب کی خلیفہ قاضی ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اب وہ دنیا کی گردشیں کرتی ہے, جب مرید ان کو پکارتا ہے تو مدد کے لیے پہنچ جاتی ہے, وہ مریدوں کی امداد کرتی ہے دشمنوں کو.
جن کی تصویر تصویر مظہری ہے, جن کو بڑی قدر سے دیکھا جاتا ہے, کوئی بھی مکتبہ فکر ہو ایکس وائی زیڈ میں, نام نہیں لیتا کسی کا, لیکن آپ سن لیجیے کہ جب تک اس کی لائبریری میں اس تحقیق کی اور تصوف اور علم شریعت کا حسین امتزاج تفسیر مظہری نہ آ جائے تو وہ تفسیر کا باب مکمل نہیں ہوتا. تو حضرت قاضی ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو پانی پت کے رہنے والے تھے, آپ نے یہ تمام حقائق اور اسی بات شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی نقل کیا ہے. تو میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ جب ہم تمام بزرگوں کا عقیدہ تھا تو اس پر شرک کے فتوے کیوں لگا دیے؟ آج مظفر شاہ کی تقریر میں اعتراض کرو وجہ ہے, لیکن وہ تو ہم سب کے بزرگ تھے. تو ممبر پر میں اپنی بات کیوں کروں؟ نہیں کی کروں گا, جس پہ اختلاف نہیں ہے. قیامت قریب ہے, ناک تمام فتنوں میں دبے ہوئے ہیں, یہودی اور نصرانی ہمیں کچلنے کے چکر میں ہے. ہر مولوی یہ بات کرتا ہے لیکن میں عملی بات کرتا ہوں. کہ لوگ کہتے ہیں کہ اتحاد ہونا چاہیے, اتفاق ہونا چاہیے, ہم نے کہا جی بالکل ہونا چاہیے. اور مسلمان ہیں جو اتحاد اتفاق رکھائے نہیں, لیکن یہ زبانی دعوے نہیں, اس کے لیے زمین بنائی جائے, اس کے لیے میدان بنایا جائے, اس کے لیے ذرائع باندھے کیے جائے, اس کے لیے حقائق لائے جائے. صرف نعرے لگا کر تصویریں چھپوا کر اخباروں میں چسپا کرنے سے اتفاق اور اتحاد نہیں ہوتا. اتفاق اور اتحاد جب ہوتا ہے کہ جب میں متنازع ہو جاؤں, جب میں تقریر کروں تو اختلاف تو ہوگا ہوگا. لائیے اپنی شخصیات کو جس پر ساری امت مسلمہ مستمع ہو جائے, وہ جو کہیں میں بھی مانوں. آپ بھی مانیں. آج ندا یا رسول اللہ پر اختلاف, گیارہویں شریف پہ اختلاف, فاتحے پہ اختلاف, ولیوں کی مدد پہ اختلاف. میں کہتا ہوں خدا کی قسم, حضرت شاہ ولی اللہ مودی سے بیٹھ گئے رحمت, شاہ عبدالعزیز مودی سے بیٹھ گئے رحمت, شاہ عبدالحق مودی سے بیٹھ گئے رحمت. یہ وہ شخصیات ہیں جن کے چہرے میں مولا علی نظر آ رہے ہیں, جس کے چہرے میں امام اعظم نظر آ رہے ہیں, جن کے چہرے میں امام بخاری نظر آ رہے ہیں. کیونکہ یہ تسلسل کا سلسلہ ہے, یہ کڑی ہے جو سینہ بہ سینہ وہ علم یہاں تک پہنچا ہے. اور یہ تو وہ شخصیات ہیں جن کا نام ہر مکتبہ فکر کے نزدیک عزت سے لیا جاتا ہے, ستائش سے لیا جاتا ہے, اور فخر سے کہا جاتا ہے تم کون مسلمان ہو, تمہارا تعلق کس مسلک سے؟ تو غازی شاہ ولی اللہ کو ماننے والوں سے, چاہے عبدالحق کے ماننے والوں سے. یہ ہر شخص کہتا ہے, چاہے جنوبی مکتب فکر کا ہو, چاہے یہ حدیث مکتب فکر کا ہو, چاہے اہل سنت ہو, سب یہ کہتے ہیں. تو میں نے کہا آ جاؤ 1857 کے بعد کی تاریخ ختم کرو. 1857 کے پہلے جو اسلام تھا وہ کمز ایمان بھی نافذ ہوگا, وہ آپ کی مسجدوں میں بھی نافذ ہوگا. اگر اس کمز ایمان مسجد کے اندر وہ اسلام نہیں تو ہمارے غریبان کو پکڑ رہا. آپ کہتے ہو کہ یہ تعلیمات نہیں تھی, اور اگر یہ موجود ہو گئی تو میں ہاتھ جوڑ کر غریبان کو نہیں پکڑوں گا, لیکن ہاتھ جوڑ کر کہوں گا کہ مسلمانوں نے اختلاع ختم کرو. یہ علماء کا کام نہیں, یہودیوں کا کام ہم کر رہے ہیں, نصرانیوں کا کام ہم کر رہے ہیں, ہندوؤں کا کام ہم کر رہے ہیں. یہ کتنا باقی کو کافروں کا طریقہ تھا, یہ شعبہ ہم نے کسی سنبھال لیا. تو میں صرف ہاتھ جوڑ کر کہوں گا کہ جو مسئلہ مسلم رہا ہے, متفق رہا ہے, مولود النبی کا ہو یا حیات النبی کا ہو, یہ مسئلہ میں غیب کا ہو یا توسل و نگاہ کا ہو, اس پر جب امت متفق تھی تو یہ اختلاف کیوں پیدا تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو منصف بنا کر یہ بات عرض کروں. آج میں بزرگوں کی کتابیں مارکیٹوں کے اندر موجود ہے, ایک فکر دے رہا ہوں. میں چاہتا ہوں تو ادھر ادھر کی بات کر کے آپ سے نعرہ لگا دیتا, لیکن میں آپ کو فکر دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس فکر کو محسوس کر کے اس مسجد سے یہ پیغام لے کر اٹھے کہ مسلمانوں کی فکر واری ختم کرنی ہے, انتشار کو ختم کرنا ہے, اشتراک کو ختم کرنا ہے. وہ کب ہوگا؟ جب ہم ایک مسلم آئیڈیل پر آ جائیں گے. اور یہ وہ آئیڈیل شخصیات ہے جن کی شخصیت پر, جن کی بزرگی میں اور جن کے تقوی کار میں کسی کو شک نہیں. جب ان کو وہ بھی رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں, میں بھی رحمت اللہ علیہ کہہ رہا ہوں, تو جب ان کا عقیدہ میں نے اپنایا تو میں کافر کیسے ہوں؟ جو کام وہی کرتے تھے اور پھر بھی وہ رحمت اللہ علیہ کے مستحق ہیں, وہی کام کنز المان مسجد میں ہم نے کر لیا تو ہم بدعتی کیسے ہوگی؟ تو یہ ذاتی نہ کیجیے گا برائے کر. آپ کے ہاتھ میں قلمدان شریعت کا نہیں ہے, یہ اللہ اس کے رسول کا منصب ہے. آپ کا یہ منصب نہیں ہے کہ آپ امت مسلمہ کو اسی چھری سے ذبح کریں. یقین میں اگر قصوروار میں ہوں تو مجھے بھی چوک پر پھانسی دے دی جائے, لیکن منصب نہ میرا ہے نہ یہ آپ کا ہے. جو امت جس پر متفق رہی ہے اس بات کو آپ بھی مانیں, ہم بھی مانتے. یہ مقدمہ تھا اس فکر دینے کا. اپنے دل کا درد آپ کے سامنے پیش کرنے کا. آج ہماری جوان نسل اس افراتفری میں ہے کہ شاہ صاحب کس کی بات مانے, آپ کی دو گھنٹے کی تقریر سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہی ٹھیک ہے, ان کی تقریر سنتے ہیں تو بغیر یہ لگتا ہے کہ یہی ٹھیک ہے, کس کی بات مانے. تو میں نے لاجیکل علمی اور تحقیق سے ایک آئیڈیل پیش کر دیا آپ کے سامنے کہ آئیے ان شخصیات پر مشتمل ہو جائیے جس پر آج سے 150 سال پہلے ساری امت مشتمل تھی. اگر فاضل بریلوی کی تعلیمات ان کے مطابق ہوئی تو آپ کو ماننا پڑے گا, کیونکہ فاضل بریلوی سے مراد پھر ایک مولوی نہیں, ایک عالم نہیں, بلکہ اسلام کا ایک خادم ہوگا. اس لیے کہ جب بندہ اسلام کی خدمت کرتا ہے تو اس کی ذات ختم ہو جاتی ہے, اس کا نام ختم ہو جاتا ہے, وہ سچ سے پہچانا جاتا ہے, وہ دین سے پہچانا جاتا ہے, اس کی عزت اسلام کی عزت ہوتی ہے, اس کی توہین اسلام کی توہین ہوتی ہے. وہ پیدا تو ایک گھر میں ہوتا ہے, پڑھتا تو ایک جگہ پر ہے, جب خدمات کرتا ہے تو پھر اس سے اسلام متعارف ہو جاتا ہے, پھر اس کی توہین اس تنہا ایک آدمی کی توہین نہیں پورے دین کی توہین ہوتی ہے, اور اس کی تعظیم ایک تنہا آدمی کی تعظیم نہیں بلکہ پوری دین. اب اسی زمین پر یہ ذہنوں میں جو میں نے آپ کی زمین بنا دی ہے, یہ ذہنوں میں جو میں نے آپ کی زمین بنا دی ہے, بنیاد ڈال دی ہے, میں چاہتا ہوں کہ کسی کو اعتراض ہوگا تو فقیر اس کے لیے جواب دینے کے لیے حاضر ہے, لیکن میں نے کوئی مناظرے کی طرف سے بات نہیں کی ہے. آج جڑ کر میں نے کسی کو دلیل کرنے کی نیت سے یہ بات نہیں کی ہے, میں نے کسی کو لان تان کرنے کے لیے بات نہیں کی ہے, کسی کا دل دکھا تو معافی چاہتا ہوں. میں تو ایک خود دکھی دل شخص تھا, کیونکہ ہم عواموں میں رینگتے ہیں انہیں میں چلتے ہیں, ان کا درد لے کر میں امت میں بیٹھا ہوں اور یہاں یہ بات بتا رہا ہوں کہ جس پر امت جس عالم پر متفق تھی آج بھی اس پر متفق ہو جائے تو آج سب شیر و شکر ہو سکتے ہیں, اتحاد ہو سکتا ہے. 1857 تک جب سارا اسلام کفر کے خلاف متحد تھا تو اب بھی متحد ہو سکتا ہے, مطلب اپنے نفس جو ہم نے خواہشی بت بنائے ہوئے ہیں اپنے, اور اپنی خواہش کو حق کو قبول کرنے کے آگے آڑ بنا لی ہے, اس کو ہم توڑوں. کئی مناظرے ہمارے ہوئے اس موضوع پر, ہم نے سبھی کے مخالف کو یہی کہا کہ مولانا مناظرہ 2-4 گھنٹے کا ہوگا ختم ہو جائے گا. آپ کس موقع پر آئیے کہ نہ میں قرآن پڑھوں گا نہ آپ قرآن پڑھیں گے, نہ آپ حدیث پڑھیں گے نہ میں حدیث پڑھوں گا. موقع جس پر مناظرہ ہو رہا ہے ارشاد نندہ, یہ جتنے بزرگ ہمارے مسلم ہیں ان کی کتابیں کھول کر دیکھیں گے, جو جواب یہ دیں گے وہ میں بھی مان لوں گا. بات انصاف کی تھی کہ نہیں تھی؟ اور آج میں کہتا ہوں مناظروں کی ضرورت نہیں ہے, ان بزرگوں کی کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں. آئیے بیٹھ جاتے 10 بندے آپ کے 10 بندے ہمارے, ایک ویڈیو کیمرہ لگا لیجیے تاکہ پھر بعد میں دنیا سب اس کو دیکھے. نہ میں قرآن پڑھوں گا نہ آپ حدیث. آپ سوال کریں یا رسول اللہ کہنا کیسا ہے, جواب میں ہی دوں گا, میں اٹھاؤں گا ان بزرگوں کی کتابیں. اگر اس میں لکھا ہو کہ شرک ہے تو میں کہنا چھوڑ دوں گا, اس میں لکھا ہوگا ایمان ہے پھر آپ کو کہنا پڑے گا. آپ سوال کریں اس سے کہ میلاد النبی کرنا کیسا ہے, ایک سوال ہوا میں جواب نہیں دوں گا, میں قرآن نہیں پڑھوں گا, میں حدیث نہیں پڑھوں گا. میری مثال کسی فلم مکتب کی بھی نہیں ہے ان علماء کے سامنے جن کی سند آپ کی حدیث کی کتابوں میں جن کا نام آتا ہے, آپ کی سند حدیث میں جن کا نام آتا ہے, آپ کا مذہب جن کی اس پڑھائی پر چلتا ہے, ہم انہی کی کتابیں اٹھائیں گے اور کھولیں گے, ان کتابوں میں سوال ڈھونڈیں گے کہ میلاد کرنا کیسا ہے. اگر آ جائے یہ حرام ہے, آ جائے تو بدعت ہے. رب کعبہ کی قسم اس ممبر رسول پر بیٹھ کر اعلان کرتا ہوں کہ ہم چھوڑ دیں گے اہل سنت کے قدرا وکیل ہونے کی حیثیت سے. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ میلاد کرنا حقیقی ایمان ہے اور ایمان کی جان ہے تو پھر آپ کو اپنا بت توڑنا پڑے گا اور آپ بھی میلاد منعقد کریں گے مسجد. کیونکہ نہ آپ نے قرآن پڑھنا نہ میں نے, کیونکہ ہم سے زیادہ قرآن کو سمجھتے ہیں, اس لیے تو آپ رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں ان کو, اس لیے تو آپ ان کو اپنا سلاف کہہ رہے ہیں. آپ بعض ہمارے دوست کہہ رہے تھے وہ اپنے آپ کو سلف ہی کہتے ہیں کہ ہم سلف کے ماننے والے ہیں. میں نے کہا سلف کے ماننے والے تو یہ درام آپ کے لیے دیے. آئیے اسلاف امت کا میراث سے متعلق جو نظریہ تھا اگر بیٹھ کر دیکھ لیتے ہیں. اب اس زمین کے بعد آگے چلے, اب آگے چلے, یہ جب آپ سمجھ گئے ہمارے پاس کسوٹی آ گئی, معیار آ گیا ہر مسئلے کو پڑھنے کا. اب میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلم بچہ بھی کھڑے ہو کر تحقیق کو فرض کر سکتا ہے. اب اس کے لیے راہ مستقیم واضح ہو سکتی ہے, تمام چیزیں کھڑی ہو سکتی ہے. اس لیے کہ قرآن خود کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہر شخص کو ہم قیامت کے دن اس کے ماننے والے کے نام پر اٹھائیں گے. اب ماننے والے کا نام لے ہی لو نا, جی ہم ٹھیک ہے بھائی کس کے ماننے والے نہیں نہیں کسی کو نام نہیں ہم ٹھیک ہے میرا جی خدا تو کہتا ہے کہ قیامت میں ٹھیک ٹھیک نہیں چلے گا کس کو مانتا تھا بول تو جس کو مانتا تھا اسی کے خیمے میں جائے گا ادھر ہی جائے گا تو جی شخصیات کی کیا ضرورت ہے میں نے کہ شخصیات کی ضرورت نہ تھی تو ایک دن صراط المستقیم کہہ کے سورہ فاتحہ ختم ہو جاتی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد واياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ. یا اللہ ساری تعریف تیرے لیے ہے, تو رب العالمین ہے اور الرحمن الرحیم, تو انتہائی رحم کرنے والا ہے, تو انتہائی کرم فرمانے والا ہے, تو ہی رحیم ہے, تو ہی رحمان ہے, مالک یوم الدین تو ہی, مالک یوم الدین تو ہی, روزے جزا کا حقیقی مالک ہے. اياک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, وہ اياک نستعین استعانت کے خالق تو ہے, حقیقی استعانت تیرے ہی سے طلب کرتے ہیں, اے جن صراط المستقیم تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. بات ختم, مضمون تو پورا ہو گیا تھا نا, خدا کی تعریف بھی ہو گئی, اپنی دعا بھی ہو گئی, اياک نعبد اياک نعبد اياک نستعین تو ہم نے خدا کو راضی کیا ہے کہ اللہ تو ہی بڑا ہے, تو ہی رحمان ہے, تو ہی رحیم ہے, ہم تو ذرے کمتر سے بھی ہمارا کوئی گزر نہیں ہے, تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تیری عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ تو ہی عدم سے وجود میں لانے والا ہے, تو جو عدم سے وجود میں لائے اسی کے سامنے زمین استخار جھکے گی. وہ اياک نستعین اور ہم مختار خود تو ہیں نہیں کہ اپنے معاملات کو خود کرتے تھے, تو ہم اپنے معاملات میں تجھی سمجھ کے طرفدار ہیں. تو اپنی آج بھی بتا دی, خدا کی تعریف بھی کر دی, اپنی اوقات بھی بتا دی, تیری عبادت اياک نستعین, کہ ہم خود معبود نہیں ہو سکتے اس لیے کہ ہمیں عدم سے وجود میں لانے والا تو ہے. تو جو بات کن کہہ کر وجود میں لے آتی ہے, کن کہہ کر معلوم کر دیتی ہے, وہی اس طریقے عبادت ہوتی ہے, تو نہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وہی آخر اسرائیل اور نہ ہم مختار مطلق ہے, نہ استقلالی طاقت رکھتے ہیں, ارے ہم اگر چاہیں تو ہمارے, تو نہ چاہے تو ہمارے, یہ تو فلک جھکانا بھی مشکل ہو جاتی ہے. تو وہی آخر اسرائیل اگر فلک بھی جھکتی ہے تو ہم تیری مدد سے ہی جاتے ہیں. تو جب ہم نے اپنی اور مالک یوم الدین تک خدا کی تعریف کر دی, اور یہ آپ نہ بولو یا کہ اسرائیل تک اپنی حاضری کا اظہار کر دیا, اپنی حیثیت بتا دی رب کو, اب کہتے ہیں مولا جب ہم کچھ بھی نہیں ہے تیری طرف پہنچنا ہے تو راستہ بھی تمہیں دکھائے گا, خالی دکھائے گا نہیں, تمہیں دکھا تو دیا جب تو تیری تعریف کر رہے ہیں, دکھا تو دیا جب تو اپنی آج کی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں. مولا اب تم نے دکھا دیا ہے, اب اس سے دعا ہے کہ ہم عاجز بندے ہیں, تم چلا رہے ایک دن صراط المستقیم سیدھے راستے پر چلا. مجھے بتاؤ جو لینا تھا اور دینا تھا مقصود پورا ہو گیا نہیں ہو گیا, لیکن خدا بعد میں کیا کہتا ہے, صراط الذین انعمت علیہم, کہ سیدھا راستہ وہی ہے جس پر مردانہ کلندر چل چکے ہیں. انت عالم ان افراد کا راستہ مانگو جن پر انعام ہو چکا ہے. کس کے ماننے والے؟ نہیں ہم خود ہی. ارے بھائی کس کے ماننے والے؟ کیونکہ صراط الذین انعمت علیہم, آپ بتائیے صراط الذین انعمت علیہم میں کن لوگوں کو آپ مانتے ہیں؟ کیونکہ خدا نے کہا خالی سیدھی سڑک سیدھی نہیں ہے, اس پہ کوئی آدمی چل رہا ہوگا اور ان کے پیچھے تمہیں چلنا ہے, تو بتاؤ وہ مردان حق ہے کون؟ وہ انندا علیہم کی مزاق ہے کون؟ اگر شاہ انندا ہے تو میں نے کہا پھر اور کیوں بات کو یہی تو سیدھا راستہ ہے, بہت زیادہ ہے تو میں نے کہا یہی تو سیدھا راستہ ہے, تو آؤ اسی بنا کر جم جاؤ اور وہ کبھی ہو جاؤ, نفس کی تابے داری چھوڑ دو, خدا کی رضا کی چل جاؤ. دعویٰ تو بہت بڑی بات ہوتی ہے, میں نے ہماری بات آپ کے سامنے پیش کی. ایک بات اب دیکھیے, میرا سمجھنا سجا ہوا ہے, اللہ مشرف صاحب نے ایک بار اللہ ان کو زندگی عطا فرمائے, انہوں نے یہ بہت خوبصورت محفل سجائی ہے. حضرت شاہ ولی اللہ مفتی سدین کے لیے رحمت کہتے جب میں مکہ پہنچا, آج دیکھیں کسی مسجد میں اندھیرا ہوگا اور یہاں پر تو سبحان اللہ نور ہی نہیں ہے. خدا کی مسجد حقیقی نور والی ہوتی ہے, لیکن لوگ آدھی نور لگا کر اسے نور اللہ نور بناتے ہیں, لیکن آج عادتاً کہیں پر غذائی بجلیاں بند ہوگی, یہ بند کرنا ٹھیک ہے, یہ آج رات بیٹھ کر ذکر مصطفیٰ کرنا ٹھیک ہے. مظفر شاہ کی بات غلط ہو یا جو بھی اس کو دیوار پر مار دے, آئیے ان کی بات کر رہا ہوں جو سراج النبی عالم تعلیم کے مسافر ہیں, ان کے نقشے پر ہم نے چلنا ہے. بولے جی بزرگ کی بات ضروری ہے, میں نے کہا یہ منافقت خدا سے نہ کی جائے, کیونکہ خدا سے تم نے وعدہ کیے چلیں گے اس کے پیچھے جس پر انعام ہوا ہے, اور جب انعام یافتہ بندے کا راستہ آ جائے گا ہم کسی کے ماننے والے نہیں ہیں, تو پھر یہ اسلام بھی نہیں ہے, پھر یہ کوئی اور چیز ہے آپ کے پاس, پھر یہ کوئی اور چیز ہے. کیونکہ اسلام تو یہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم, خدا سے وعدہ کریں ہم نماز میں کہ مولا چلیں گے ان کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا ہے, اور جب انعام یافتہ بندوں کی بات آ جائے ہم سے کہتے قرآن کیوں نہیں پڑھا, حدیث کیوں نہیں پڑھی, تو میں نے کہا یہ جو خدا نے تمہیں وعدہ کیا تھا کہ قرآن کے پیچھے چلوں گا یا جس سیدھے راستے پر چل چکے ان کے لیے چلوں گا. تو ظاہر کی بات ہے جو سیدھے راستے پر چلے انہوں نے قرآن ہی پڑھا تھا, دین ہی پڑھا تھا. آج اگر ان کا راستہ بتائے تو مولانا کتاب مت بند کرو, قرآن پڑھو, کتاب بند پڑھو, بخاری شریف پڑھو. میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ یہ مسافران حق میں سے ہیں کہ نہیں, انہوں نے تم سے زیادہ قرآن سمجھا کہ نہیں سمجھا, انہوں نے تم سے زیادہ قرآن کی قاری تھے کہ نہیں تھے, یہ تم سے زیادہ حدیث آشنائی اور مراد رسول اور مزاج الوحیت کے جاننے والے تھے کہ نہیں. اگر ہے تو قرآن تو بن کر میں کتاب بولتا ہوں,
اب آپ دیکھیں اللہ کی گرانی. شاہ اللہ مفتی شدین کے دیر احمد کہتے ہیں کہ جب میں مکہ میں تھا ان کی پوری کتابیں فیروز حرمائن, فیروز الحرمائن, یہ دار الارشاد, یہی حضرات کو چھاپتے بھی ہیں بانٹتے بھی ہیں. میں صرف کہوں گا میرے بھائی کو پڑھ لینا. چھاپا تم نے 40 روپے میں مظفر شاہ نے خرید لیا, 20 روپے چھپائی کے تھے, 20 روپے تمہاری کمائی کے ہوئے. تم اگر 40,000 بھی مانگتے تب بھی دے کر میں کتاب لیتا, کیونکہ ہمارے بزرگوں کی یاد تھی, یہ بزرگوں کی یاد تھی. اور کتنی سکون ہوتا ہے جب بندہ اپنے بزرگوں کی بات سمجھتا ہے کہ ان کا مزاج کیا تھا. یہ دین سے محبت رکھنے والا اور قیامت پریشانی رکھنے والا شخص جانتا ہے کہ ہم اگر سب کچھ لٹا کر بھی اس کو پالے تو بڑی بات ہے. یہ تو آج اللہ نے بڑا کرم کیا ہے کہ خود صاحب شربت لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کو مستقسیم کرتے ہیں. جب باتیں بھی ہیں مستقسیم کرتے ہیں. اللہ ہمیں اپنے اثرات کی تحریر کی قدر عطا فرمائے, ان کی تعلیم کی قدر عطا فرمائے. میرے دوستو, شاہ ولی اللہ مودودی سدھیلوی کی کتاب 40 سے 45 روپے کی وہ فروخت کرتے ہیں, ہدیہ رکھتے ہیں اس کا, 20 روپے پریس پر لگتا ہے, 25 روپے جیب میں جاتا ہے. میں نے کہا 25 روپے تم نے جیب میں ڈالا, خدا کی حساب کو دل میں ڈال دیتے تو کیا بات ہوگی. آؤ اسی کتاب کو کھول کے پڑھتے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ میں رات عشاء پڑھ کے حرم سے نکلا, عشاء پڑھ کے حرم سے نکلا. کہتے ہیں کہ جب میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا دور ایک محفل ہو رہی, کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور ان پر نور کی چھماچم بارش ہو رہی ہے. میں نے اس لیے پہلے کہا تھا کہ اس محفل پر رحمت ہے, کتنی ہماری آنکھیں نہیں دیکھ رہی, لیکن جن کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ اس کا ادھار بھی کرتے ہیں اور وہ سراط النبیین آنم تعلیم کے مسافر ہیں. ان سے ہمارا عقیدہ وابستہ ہے, قیامت کے دن ان کے ناموں پر ہمیں اٹھایا جائے گا. اللہ اکبر. تو آپ دیکھیں فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ دور ایک نازل ہو رہی ہے, اس پر نور کی چھماچم بارشیں ہو رہی ہے. فرماتے جب میں قریب گیا, میں نے جب تعمل کیا, تھوڑا تدبر کیا, تو میں نے دیکھا کہ وہ نور کی محض بارش نہیں تھی بلکہ رحمت کے فرشتے اتر رہے تھے. وہ محفل کسی عام محفل نہیں تھی بلکہ آمینہ کے لال کا معروف ہوا جا رہا تھا. سید آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع پڑھا جا رہا تھا. درود پاک پڑھیے. میرے دوستو, شاہ صاحب کہتے ہیں وہاں پر مولود پڑھا جا رہا تھا اور جو بارشیں ہو رہی تھیں وہ انوار و تجلیات کی تھی. تو جہاں پر انوار و تجلیات کی بارشیں ہوتی ہیں وہ محفل خدا کو کتنی پسند ہوگی, اور جو ظالم اس محفل کو حرام کہے وہ کس کی بولی بول رہا ہے, جو اس کو بدعت کہہ رہا ہے وہ کس کی بولی بول رہا ہے. ہم تو شاہ صاحب کی بولی بول رہے ہیں, ہم تو شاہ ولی اللہ صاحب کی بولی بول رہے ہیں کہ محفل میں نہ آ سکے کوئی بات نہیں, توہین نہ کرو, توہین نہ کرو. اس لیے کہ تمہیں کیا پتا اس محفل کی کیا عظمت ہے, کہیں شیطان تمہیں گمراہ نہ کر دے. قرآن و سنت پڑھ کر بھی تم اسے حرام کہتے ہو, بدعت کہتے ہو, کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تم نے یہ بات نہ سنی کہ سرکار فرماتے ہیں ذکر الانبیاء ہے عبادت, وہ ذکر الصالحین کفارۃ, کہ انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے اور اللہ کے صالح بندوں کا ذکر کرنا جتنی شان اس ذکر میں گزرتی ہے وہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. یہ تو مولود کی برکتیں ہیں, یہ مولود کا مقام ہے. اللہ اکبر. انہی شاہ صاحب کے بارے میں گرامی حضرت شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ شاہ صاحب کے بارے میں, وہ سرکار کا میلاد بڑے دھوم دھام سے مناتے تھے, دھوم دھام سے مناتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ تغیر زمانہ کے مطابق کچھ رقم نہ رہی, پیسے نہ رہے, چند دانے بھنے ہوئے چنے کے اپنے سامنے رکھے اور اس پر سرکار کی نعت پڑی, اور شب ولادت جو سرکار کی ولادت کی رات تھی اس میں سرکار کی نعت پڑی, سرکار کی نعتوں کو بیان کیا
اور بہت مت ہے جو خدا نے محبوب کو عطا فرمائی ہے، اس لیے سے کہ ان کے صدقے مجھے خدا ملا ہے، ان کے صدقے مجھے جنت ملے گی، ان کے صدقے سے مجھے دین ملا ہے، تو شکر گزاری کے لیے، اظہار تشکر کے لیے جب انہوں نے میلاد پڑھا تو باپ نے کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار خود جل وغیرہ ہے، وہ سرکار کے سامنے وہ چنے کے دانے پڑے ہوئے ہیں اور سرکار اس کو دیکھ کر مسرور ہو رہے ہیں، اس کو دیکھ کر مسرور ہو رہے ہیں. تو آج ہم نے کون سا راستہ اختیار کر لیا ہے؟ آج ہم نے کون سا راستہ اختیار کر لیا ہے؟ ہم تو آج نفس کے پجاری ہو گئے، گاڑی ہم نے رکھ لی، پگڑی ہم نے باندھ لی، جبے ہم نے پہن لیے، دارالعلوم ہم نے بنا لیے، لیکن بات تو ہم شیطان والی کر رہے ہیں، بات تو ہم نے شیطان والا کرنا طریقہ شروع کر دیا، شیطان کو خوش کرنا شروع کر دیا، کیونکہ نبی کو خوش کرنے کی چیز تو میلاد تھی. نبی کو خوش کرنے والی چیز میلاد تھی، جو ان حضرات گرامی نے وہ ہے کہ اپنے عمل سے کر کے نکال. صحابہ کرام علیہ رضوان نبی پاک کی بارگاہ میں موجود تھے. مسلم شریف کی واضح حدیث ہے، سرکار سے سوال کرتے ہیں، سنیلا نبی یہ سمندر ہے کہ موضوع، یہ موضوع سمندر ہے، میں اس میں سے چیزہ چیزہ اصول آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. سرکار سے سوال کرتے ہیں، سنیلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار سے سوال کیا گیا ان سومی یوم الاثنین، علماء صاحب نے بھی سنی ہوگی کہ حضور آپ یہ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، حضور آپ یہ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اس حدیث سے پاک کو نہیں روکو، سوال میں نے کیا تھا، صحابہ نے کیا تھا؟ جواب دیں جناب، صحابہ اکرام علیہ رضوان نے سوال کیا تھا. آج ہم ممبر پر اتنے ادب سے سرکار کا نام لیتے ہیں، تو ہم زیادہ ادب کرنے والے ہیں یا صحابہ اکرام؟ یا آج جو ہمیں تھوڑی بہت نقل ملی ہے صحابہ کا تو سبقہ ہے، صحابہ اکرام کا سبقہ ہے، علیہ رضوان انہی کا سبقہ ہے. حضرت گرامی تو دیکھیے، صحابہ سوال کرتے ہیں کہ حضور آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ میرے ذہن میں سوال آیا یہ کہ جناب جب نبی نے رکھ لیا تو سوال کی ضرورت کیا ہے؟ سوال تو اس سے پوچھو جس کا عمل حجت نہ ہو، جس کا عمل حجت نہ ہو. یہاں پر تو میرے آقا کا مقام یہ ہے، فضل بریلوی سارے علم عقائد کروا کر کے کہتے ہیں، ایمان ہے قول مصطفی، قرآن ہے حال مصطفی. ہمارے یہ تو نبی پاک کی ذات ہے، آپ سوئے تو شریعت ہے، آپ چلے تو شریعت ہے، آپ بولے شریعت، آپ کیوں ہو جائیں شریعت، آپ پرناؤن فرمائیں شریعت، آپ گویا کہ امامہ سر مقدس کو سجائیں تو شریعت، آپ مسجد میں رہیں تو شریعت، آپ گھر میں جائیں تو شریعت، آپ کی خلوت بھی شریعت، آپ کی جلوت بھی شریعت. ایسا کوئی دنیا میں مائی کا نام نہیں آیا کہ جناب جس کی خلوت گویا کے اصول بنے، یہ صرف انبیاء کی شان ہے اور صرف میرے آقا کی شان ہوتا ہے. دیکھیں میں کوئی بھی لیڈر ہو وہ آپ کے سامنے اچھا لباس پہنے گا تو مجھے چاہوں گا ایک اصول یہاں پر نبوت کا بھی پیش کروں، اچھا لباس پہنے گا، اچھی گفتگو کرے گا، لغت کے اچھے اچھے الفاظ سنے گا، آپ کی مفتیات کو دیکھتے ہوئے ویسی باتیں کرے گا. آپ کہیں گے بہت بڑا درویش ہے، بہت بڑا بزرگ ہے، لیکن وہ خلوت میں کیا کر رہا ہے کچھ نہیں پتا. تو صرف اس نے جو صحیح بات کر دی اس پر عمل کرے، اس نے جو صحیح بات کر دی اور وہ قرآن و سنت کے مطابق تھی تو اس پر عمل کرے. اس کا عمل کیا ہے وہ ہماری حجت نہیں ہے. ہاں اس کا اگر عمل شریعت کے مطابق ہے تو پھر اس تالے میں ہم چلیں گے، صراط الذین انعمت علیہم، اس کے عمل کی طرف ہم چلیں گے جب شریعت کی مطابقت کر رہا ہو. اللہ اکبر. لیکن حضرات گرامی ایک ذات ایسی بھی چاہیے تھی کہ جس کا ظاہر ہمارے لیے حجت ہو تو اس کی خلوت بھی ہمارے لیے حجت ہو، اس کی مسجد کی زندگی ہمارے لیے معیار ہے تو اس کی گھر میں تنہائی کی زندگی بھی معیار ہو، اس کی ظاہری اور باطن میں جنگ نہ ہو، اس کے ظاہر اور باطن کے اندر اختلاف نہ ہو. اور وہ اسی کے لیے ہو سکتا ہے کہ جس کے نام سے شیطان بھاگتا ہو، کیونکہ ظاہر اور باطن میں اختلاف شیطان پیدا کرتا ہے. کون پیدا کرتا ہے؟ خلوت اور جلوت کو تفریق کرنے والا شیطان. اگر بندے کی خلوت اور جلوت ایک ہو جائے تو وہ نیک نہ ہو جائے، جو کہے اس پر عمل کرے تو بادشاہ نہ ہو جائے، روحانی اتفاق. تو شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ زبان و دل کی دوستی ہو جائے، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ آگے ظاہری انسان اور باطنی انسان کی دوستی ہو جائے. آپ کہیں گے باطنی انسان کیا ہوتا ہے شاہ صاحب؟ تو میں کہوں گا رات کو گھر جانے جائے گا تو آئینہ دیکھنا، اور آئینہ دیکھنے کی دعا پڑھ لینا، اللہم حسن خلقی فحسن خلقی یا رب العالمین، مولا جس طرح کی تو نے میرے اللہ حسن کا خلقی جس طرح تم نے مجھے خوبصورت بنایا ہے اس طرح میرے خلق کو بھی حسین کر دے. تو اب تھوڑی دیر کی خاموش ہونا اور آنکھوں سے اپنے آپ کو دیکھنا تو ایک آدمی تجھ سے بات کرنا شروع کر دے گا. ایک آدمی تجھ سے وہی تیرا مرشد کامل ہوگا, اس کی بات سن لی تو کامیاب ہو گئی اور وہ تجھے دن میں ایک دفعہ تو ضرور تجھے اچھاڑ پچھاڑ کرتا ہے تجھ سے کہ دیکھ خدا کی نافرمانی کر رہا ہے حق کی طرف آ جا, لیکن تو جبر کے ساتھ ظلم کے ساتھ اس کے اوپر پردے ڈال دیتا ہے. اور پھر قیامت کے دن یعنی ظاہری آدمی سے خدا پوچھے گا کہ تجھے شعور دیا تھا پھر گناہ کیوں کیے کرا, تو کام بھول گیا تھا, تو یہ اندر کے آدمی کو خدا نکال کے پوچھے گا ہاں بتایا تھا نہیں بتایا تھا کہ مولا ہر محل نے اس کو بتایا تھا نہ کرنا لیکن اس نے میری بات نہ مانی. تو یہ اندر کا آدمی اور یہ باہر کا آدمی جس کو ضمیر کہہ دو یا باطن کی آواز کہہ دو یا باطن کا مرشد کہہ دو تو بات واضح ہو جاتی ہے. بذات گرامی یہ ظاہری آدمی اور یہ باطنی آدمی جب ان کی دوستی ہو جاتی ہے تب بندہ صوفی کامل ہو جاتا ہے, پکا مومن ہو جاتا ہے. اور ان میں جھگڑا لگانے والا شیطان ہے. اب خدا نے انبیاء کاملین کو ایسا مقام عطا فرمایا کہ نہ جلبت میں ان کے سامنے شیطان کچھ کر سکتا ہے نہ خلبت میں شیطان ان سے کچھ کر سکتا ہے. وہ معصوم ہوتے ہیں, گناہ ان سے ان کے قریب ہو ہی نہیں سکتا. شیطان اپنی خواہشات کو ان کے قلب میں ڈال ہی نہیں سکتا. تو لہذا نبی باہر وہ ذات ہوتی ہے کہ جس کی خلبت بھی شریعت ہے اور اس کی جلبت بھی شریعت ہے. خلبت اور جلبت دونوں میں شیطان کا کوئی دخل نہیں, یعنی وہ معصوم ہوتا ہے. تو لہذا انسان کو ایک ایسی بات چاہیے تھی آئیڈیل کے طور پر کہ جس کی خلبت کو بھی ہم مانے جلبت کو بھی ہم مانے. وہ فلسفہ نبیوں کو معصوم بنا کر پورا ہو جاتا ہے, اب اماموں کو معصوم بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اب جو بھائی یہ کہے کہ امام کو معصوم بناؤ تو میں نے کہا کیا وہ کام نبی کو معصوم بنانے سے پورا نہیں ہوا؟ ایک فکر دے رہا ہوں آپ کو کہ بارہ امام معصوم اور کریں گے کیا وہ 124,000 کو مدیش انبیاء کو معصوم بنا کر وہ خلبت والی گویا کہ شریعت کا کام مکمل نہیں ہوا جو بعد میں گویا کہ کسی کی ضرورت پڑے تو یقیناً وہ نبی کی ذات ہوتی ہے تو معصوم ہوتے ہیں اور ان کی معصومیت مدار شریعت ہوتی ہے. تو میرے دوستوں جب نبی کا ہر کام شریعت ہے, سونا شریعت, بولنا شریعت, چلنا شریعت, ہنسنا شریعت, مسکراہٹ شریعت, تبسم شریعت, پھر صحابہ کو کیا ضرورت ہے سوال کرنے کی؟ حضور سے پوچھتے ہیں حضور آپ یہ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو میرا دماغ یہ کہتا ہے کہ نبی کا ہر کام شریعت ہے تو پوچھنے کی ضرورت کیا ضرورت ہے؟ تم بھی رکھو نا, کیا ضرورت ہے؟ سوال سمجھ رہے ہیں آپ نے؟ کیونکہ حدیث پاک میں جتنا غور کریں گے اتنا انسان ملتا ہے. پوچھا کہ حضور آپ یہ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میں رکھ رہا ہوں تو پوچھتے کیوں ہو؟ ماتا تم رسول فخذوه, رسول نے جو دے دیا اس کو کھا لو, رسول نے جو دے دیا اس کو شریعت بنا لو اور وہ شریعت بن چکی ہے. نبی کچھ نہیں کرے. قرآن کہتا ہے وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله, رسول کو مبعوث اس لیے کیا کہ اس کا کوئی بھی کام ہو تو میں کیوں چرا نہیں کرتا ہے, اللہ کے حکم سے اس کی اتباع کروں. قرآن نے کہہ دیا, قرآن کا یہ اصول ہے کہ رسول کے سامنے عمل کی کیوں چرا نہیں ہوگی بلکہ اللہ کے حکم سے. جب رسول مان لیا تو اب اس کے عمل کی اتباع ہوگی. تو صحابہ نے کیوں سوال کیا؟ اب اس پر ایک دوسرا سوال قائم کرو کہ جب ہمارے جیسے آدمی کے ذہن میں سوال آئے کہ نبی کا ہر عمل شریعت ہے تو نبی سے سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے, تو یہ بات کیا صحابہ کو سمجھ میں نہیں آئی ہوگی؟ جب میرے جیسے آپ جیسے آدمی کو سمجھ میں آ جاتی ہے تو صحابہ کو نہیں سمجھ میں آئی ہوگی. آئی ہے, لیکن صحابہ وہ نہیں کہہ رہے جو ہم سمجھ رہے ہیں. صحابہ وہ نہیں پوچھ رہے کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں, اس لیے کہ صحابہ عمل رسول کی بات نہیں کر رہے ہیں, مراد رسول کو پوچھ رہے ہیں. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, علماء حق پر نور کی برسات ہو, علماء حق پر. اللہ کے گرامی پوچھا کہ حضور آپ یہ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ یہ منشاء نبوت کو سمجھنا تھا, مزاج مصطفی سے آشنائی لینی تھی. میرے آقا نے فوراً فرمایا کہ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے رکھا ہے تم بھی رکھ لو, بلکہ فرمایا کہ سی بولے تو آج میرا میلاد ہے. سبحان اللہ, آج میرا میلاد ہے، آج میرا میلاد ہے، وہ فی انزل علیہ، آج ہی وہ دن ہے جس دن مجھ پر پہلی وحی کی گئی تھی. تو آپ دیکھیں نبی پاک نے ہر پیر کے دن، آج بھی ہمارے صالحین ہفتے میں ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں. یہ صالحین اور صوفیہ کا طریقہ رہا ہے، یہ معمولات اسلام رہے ہیں، یہ صوفیہ کے متصوفات کا مسئلہ رہا ہے کہ وہ اپنے مریدین کو بھی تلقین کرتے ہیں کہ تطہیر قلب کے لیے پیر کے دن روزہ رکھا کرے. یہ سرکار جس عمل قریب سے مناسبت ہے، یعنی سرکار نے پیر کے دن روزہ رکھا، یا منگل کے دن رکھنا حرام تھا، اتوار کے دن رکھنا حرام تھا، ایک تو جواب سرکار کے لیے مل گیا کہ اپنی مرضی سے کسی عمل کو خاص کر کے عبادت کرنا یہ جائز ہے، دن کو منتخب کرنا حرام نہیں ہے. ورنہ میرے آقا نے ہفتے کے ساتوں دن روزہ نہیں بلکہ صرف پیر کو روزہ رکھا ہے اور متبادل رکھا ہے، بے درد رکھا ہے اور اس کو انتظام کے ساتھ رکھا ہے، یہ بتا دیا ہے کہ جس دن کو جس سے نسبت ہوگی اس کا انتظام بھی کیا جائے گا، احترام بھی کیا جائے گا اور اسے منایا بھی جائے گا، اسے منایا بھی جائے گا. یہ میرے آقا نے یہ کہہ کے بات نہ بنائی کہ ہندو آپ منشا کیا ہے، منشا چھپائی نہیں، اس کو مستور نہ کیا، اس کو گویا کہ مشروف کر دیا اور فرمایا کہ آج کے دن میں روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں، شریف بولے تو آج میرا میلاد ہے، اشارت النس واضح ہو گئی کہ میں نبی ہو کر جس سے خدا نے یہ عظمت عطا فرمائی کہ جس کے نارائن کا صدقہ یہ ساری کائنات میں جگمگ جگمگ کر رہا ہے، میں اتنی عظمت کا بادشاہ ہونے کے باوجود اپنے مولود کو نہیں بھولا، تو تم تو میرے گھر کے بھکاری ہو، تم میرے میلاد کیسے بھول رہے ہو؟
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت.
آج کوئی کہے ہمیں میلاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کہا کون سا اقدام ہے بھائی، سوچ کیا بول رہا ہے تجھے، آج کوئی کہے ہمیں میلاد کی ضرورت نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کہتے ہیں میں تو کرتا ہوں. میں نے کہا آپ کو ضرورت کیوں نہیں ہے، ہمیں خدا مل گیا ہے. میں نے کہا کس کی معرفت سے ملا، ہم نے گاڑیاں رکھی ہیں، میں نے تو سکھ بھی رکھتا ہے، تیری گاڑی کی تعظیم کیوں ہے، کس کی وجہ سے؟ وہ ایک مخصوص عبادت کرتا ہے، وہ یہودی بھی کرتے ہیں اس طرح، قادیانی بھی کرتے ہیں، لیکن تیری عبادت کو خاصا کیوں ہے، کس کی وجہ سے ہے؟ اس نبی کی ہر ہر عمل سے شریعت مطہرہ چھلک رہی ہو، جس کی ادائیں شریعت مطہرہ کا پردہ بن رہی ہو، اصول اور اثاث جس نبی کی اداؤں سے مترشح ہو رہا ہو، وہ نبی اتنے صاحب کمال اور فضل کا بادشاہ ہونے کے باوجود کہے کہ میں دن منا رہا ہوں، کیونکہ یادیں منانے کے لیے ہوتی ہیں، مٹانے کے لیے نہیں ہوتی، اور زندہ قومیں یادوں کو مناتے ہیں، اور میرے آقا زندہ قوموں کے قائد بھی ہے، آپ نے یادوں کو ختم نہیں کیا، منایا اور بتایا کہ میرے سب سے دنیا بنی، یہ کوئی کم عظمت ہے، میرے سب سے تمہیں خدا مل گیا اور خدا نے مجھے پھینک کر تم پریشان بھی جتلا دیا، اس کے باوجود میں میلاد کرتا ہوں.
اللہ
بولے تو آج میرا میلاد ہے، آج میرا میلاد ہے. نبی پاک نے اشارہ دیا کہ استدلال کے کئی طریقے ہوتے ہیں، ایک طریقہ ہوتا ہے عبارت النص کا، کہ جناب جو مسئلہ ترجمے سے واضح ہو جائے ذہن پر غور کیے بغیر، تو غور کیے بغیر یہ مسئلہ ترجمے سے واضح ہو گیا کہ فیر بولے تو آج میری ولادت ہوئی ہے یا ہوئی تھی، آج کے دن کو اس سے مناسبت ہے. ٹھیک ہے، اب استدلال قرآن و سنت سے نکالنے کے چند طریقے ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ لفظ کا معنی کرے، لفظ کا ترجمہ کرے، تو ذہن پر زور دیے بغیر اس کا ترجمہ واضح ہو جائے وہ تو عبارت النص ہے، اور واضح ہونے کے بعد اس سے چند اشارات بھی مل رہے ہوں جو اس کے مفہوم کی روح اس میں پائی جا رہی ہو تو وہ تو ہے اشارت النص. اس میں کوئی علت ہو جس کی وجہ سے وہ حکم آیا ہے، اس علت کی وجہ سے وہ ہو گیا دلالت النص. اب آپ دیکھیں کہ حدیث پاک میں یہ حکم آ گیا ہے، جو اصول میں قوانین پیش کر رہا ہوں، حکم آ گیا ہے فی بولے تو آج میرا میلاد ہے، تو اشارہ مل گیا کہ اب میں نے میلاد نہیں بھولا تو تم کیوں بھولتے ہو؟ احترام کیا کہ جب میں نے میلاد نہیں بھولا تو تم کیوں بھولتے ہو؟ اور یہاں پر یہ بھی جواب آ گیا، لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ نے میلاد کیا تھا، میں نے کہا سرکار خود کر رہے ہیں، صحابہ کو بدنام نہ کرو، صحابہ نے بھی کیا ہے، لیکن جو بات نبی پاک سے معلوم پڑ جائے تو تمہیں اور جانے کی ضرورت ہے، اور تمہیں پتا میلاد کیا ہے؟ نہیں تو میں نے کہا بات کیوں کرتے ہو؟ ہم سے پوچھو تو صحیح میلاد کا عقیدہ کیا ہے؟
میلاد کہتا ہے نبی پاک کے فضائل کو بیان کرنا، بالعموم میرے آقا کے فضائل بیان کرنا، اور بالخصوص آپ کی ولادت کی عجائبات کو بیان کرنا، یہ ہے میلاد، یہ ہے میلاد. کیا یہ قرآن میں نہیں؟ کیا یہ طریقہ حدیث میں نہیں ہے؟ اور پھر کسی عمل کی ضرورت کیا ہے جب قرآن سنت اس کا ماخذ بن جائے، قرآن سنت اس کا ماخذ بن جائے. لمبی شیروانی آپ نے پہنی تو کیا شلوار کمی سطر کو چھپانے کے لیے کافی نہ تھا؟ تو اس شلوار پہننے کی ضرورت پیش آ گئی اور بڑے اہتمام کی ضرورت ہو گئی. کہ میرے لیے قرآن سنت میں بنا نہیں کیا گیا ہے، زیبائش کا حکم دیا گیا ہے. میں نے کہا یہ ہیئت آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ کہ تو ہیئت کی ضرورت نہیں ہے، مراد پوری ہو رہی ہے. میں نے کہا یہی فتوا اگر میلاد کے لیے آپ دیکھتے ہیں تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب اصل اصول اس نے ذکر رسول کا ہے تو طریقہ دور میں جو بھی ہو تاثیر کا شریعت اس کو منع نہ کرے، اس طریقے کا بجا لانا وہ بدعت نہیں ہوتا ہے، وہ سنت ہی ہوتا ہے.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
ملا علی قاری سے علامہ شامی علیہ رحمت کے مامو عبد الغنی نابلسی جی کسی نے پوچھا کہ سرکار کے دور میں تو مینارے نہیں تھے، لیکن آج مینارے پر موزن کھڑا ہوتا ہے اور وہاں پر اذانیں دیتا ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟
فرما سنت ہے.
سنت کیسے؟ یہ تو نہ سرکار کے دور میں تھا نہ سرکار نے مینارہ بنایا، پھر کیسے؟ کہ حضور ذرا یہ بتائیے، یہ جو مدرسوں کے اندر علم ہے، علم گرامر ہے، علم مناظرہ ہے، بد مذہبوں سے مقابلے کے لیے، یہود و نصارا اور گمراہ یونانی فلسفیوں کے مقابلے کے لیے امام غزالی نے اصول بنائے ہیں مناظرے کے، امام راضی نے اس کے اصول بنائے ہیں کہ کس طرح مناظرہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، تو یقین صحابہ نے تو یہ اصول ایجاد نہیں کیے تھے، اور یقیناً یہ دین بھی ہے، اس کو کرنا عبادت بھی ہے. تو اب یہ کہ جو کام صحابہ رسول نہ کرے وہ عبادت نہیں ہو سکتا اور اس کو عبادت بھی کہتے ہیں، تو اس کی شریعت ہی کیا ہے؟ کیا ہے؟ علامہ عبد الغنی رابلسی کہتے ہیں سمجھ کا فرق ہے. سنو ایک بات، فرمایا جو چیز اصل کو پہنچانے میں معاون بنے گی، جو چیز اصل کو پہنچانے میں معاون بنے گی تو اصل اس کو رنگ دے گا، اور وہ جو اصل کی فضیلت ہوگی وہ اس کی فضیلت ہو جائے گی. اچھوں کے ساتھ اصحاب اکرام کے ساتھ کتنا بھی بیٹھا تو اس کا بھی ذکر قرآن میں آ گیا. یہ اچھوں کی صحبت کا، اور اصلی جو لوگ ہوتے ہیں اصل، یہ ان کی فضیلت ہوتی ہے کہ جب ان کے قرب میں کوئی بیٹھ جاتا ہے تو وہ بھی مراد کو پہنچ جاتا ہے. فرمایا کہ دیکھو خدا نے اذان کو عام کرنے کا حکم دیا ہے، کبھی دیا ہے، تو فرمایا اب مینارہ اذان کو عام کرنے کے لیے اس کا معاون بن رہا ہے، مددگار بن رہا ہے، مائک اذان کو پھیلانے میں مددگار بن رہا ہے. ہاں، جب کوئی چیز سنت کو یا دین پھیلانے کے لیے معاون بن جائے اور اس شے کو شریعت میں کوئی اس کا بگاڑ نہ ہو، اس کا اسٹائل ایسا نہ ہو، اس کا اسٹیکچر ایسا نہ ہو جو شریعت متحرہ کے اصول اور روح کے خلاف ہو، جو چیز سنت کو پھیلانے کے لیے بنائی گئی ہے دور جدید کے اندر، اس کو شریعت مزاج قبول بھی کرے، صرف اس کا کام یہ ہے کہ وہ سنت کو پھیلائے گا، وہ دین کو پھیلائے گا. فرمایا جو مرتبہ سنت کا ہوگا وہی اس کے معاون کا ہو جائے. فرمایا کہ اب مینار بنانا بدعت نہیں، سنت ہے، اس لیے کہ اس سے آواز پھیلائی جائے. علم مناظرہ حق کو پہنچانے کا حکم خدا نے دیا ہے، اور یہ اصول اس حق کو پہنچانے کے معاون ہو رہے ہیں، تو حق کو پہنچانے کا جو معیار ہے وہی اصول کا ہو گیا. حق پہنچانا عبادت ہے، تو جس پیمانے میں پہنچایا جا رہا ہے وہ پیمانہ بھی عبادت ہے. ہم نے کہا نبی کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے اور وہ عبادت ہے، یہ نسلیں اس کا ذریعہ بن گئی، یہ جلوس اس کا ذریعہ بن گیا، شریعت اس کو منع نہیں کرتی، تو جب وہ عبادت ہے تو معاون بھی عبادت ہو. معاون بھی عبادت ہو گیا. بات بالکل گویا کہ واضح اور متشدد ہو گئی، اور صحابہ کرام میرے آقا کے ساتھ جلوس نکالنے میں بہت مستعد ہوتے تھے اور ان کی خواہش ہوتی تھی کہ سرکار کہیں لے جائیں تو تنہا نہ لے جائیں، جلوس کی صورت میں لے جائیں. یہ سب سے بڑی اصل ہے جلوس کی. پہلی مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں، میرے آقا جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہے تھے تو مدینے کی سرحد قریب تھی، مدینے کی سرحد ابھی قریب تھی کہ اب سرکار مدینے میں داخل ہوتے، یہ صرف جو بنجر بیماری کا گھر تھا جناب محمد عربی مختار کو قدم رکھ کر اسے رشتے جدید بنا رہے ہیں، اسے مخزن شفا بنا رہے ہیں. پہلے اس کی ہوا کے لوگ بھاگتے تھے، اب تو یہ کہا جا رہا ہے من استطاع یموت بالمدینہ فلیموت. پہلے تو لوگ بھاگتے تھے کہ کہیں مر نہ جائیں اس سب میں، اب تو کہا جا رہا ہے کاش کوئی مرے مدینے میں. آئے حضرت نے بڑی پیاری بات کی یہاں پر، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں،
مذہب میرا محبوب کے قدموں میں بنا.
پہلے لوگ یسرف کی حلال کے بھاگتے تھے, اب تو کہا جا رہا ہے کہ من استطاع یموت بالمدینہ فلیموت.
مسلم شریف میرا ماں بتاتے, کاش کوئی زور لگائے اور کوشش کرے اور استطاعت پیدا کرے کہ اس کی موت مدینے میں آئے, فلیموت, تو وہ کوشش کرے کہ وہ مدینے میں مرے, اس لیے کہ جو مدینے میں مرا میں اس کی شفاعت کروں.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء سنت, علماء سنت, علماء حقا پر, علماء حقا پر.
اب مدینے کی بات قریب ہے, میرے آقا نے جلوگر ہونا ہے. آپ کو پتا ہے کہ میرے آقا شب ہجرت جب نکلے تھے تو کافر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کی غرضی تھے معاذ اللہ, اور کیا کیا انہوں نے ہیلے کی اور سرکار کس طرح وہاں سے نکلے سب آپ کو پتا ہے. ابو جہل نے اعلان کر دیا تھا کہ 300 سرخ ہوں اور عرب میں جس خوبصورت اور امیر ترین لڑکی کی شادی کے لیے کہے گا, اور ماں برہم و دنانیر کی بھی ایک کثیر تعداد رکھی گئی کہ جناب یہ اس کو دیا جائے گا. حضرت سراپا کا واقعہ بھی اسی وجہ سے پیش آیا, وہ اسی لالچ میں لکھے تھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑنے کے لیے, اور وہ کیا, وہ خود گئے تھے شکار کرنے اور خود دام مصطفیٰ کے اسیر ہو کر آ گئے تھے, اور میرے آقا نے ان کا ہاتھ پکڑ کے فرما دیا تھا کئی فنی کا یا سراغ اذا شی کی رتی سوار کس را سورا کا یاد رکھنا ہوگا کہ تیرے ہاتھوں میں کس را کی کنگن گرائے جائیں گے. اس وقت وہ مسلمان نہ تھے, فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے غلام فاروق اعظم کے دور میں ان کے ہاتھوں میں کس را کی کنگن گرائے گئے, کس را کے کنگن گرائے گئے. سونا پہننا تو حرام تھا اور ہے, لیکن جس کو مصطفیٰ چاہے شریعت کے عام حکم سے خارج کرنے, شریعت کا عام حکم یہی ہے کہ مرد سونا نہیں پہنے گا, لیکن فرمان سنا تھا مجھے اپنی نبوت کی عظمت بتانی ہے, کس طرح اس وقت کا سپر پاور ہے, بادشاہوں کے تاج ہوتے نا کس طرح کے کنگن تھے. فرمایا کہ کس طرح اس وقت کی سپر پاور ہے, لیکن یاد رکھنا کہ تو میرا بندہ بنے گا, میرا غلام بنے گا, اور سب سے کیونکہ تو تو دیہاتی ہے اور تو ایسا دیہاتی ہے کہ ایڑیوں پر پیشاب کرنے والا, یعنی انتہائی جہالت اور پسماندگی میں ہے, لیکن جب تو مسلمان ہو جائے گا تو خدا تجھے کتنی عزت دے گا کہ کس طرح کے کنگن تیرے ہاتھ میں آئے گا. اور کس طرح کے کنگن جب لائے گئے تو یہی سونے کا کنگن, مفتیوں کے مفتی, عالموں کے عالم, خود بھی عالم, سرکار کے نائب مطلق, ہر کسان کاروں اپنے ہاتھوں سے پہناتے ہیں سونے کے کنگن پہناتے ہیں. کہتے ہیں نبی مختار ہے, میں نے کہا اس سے بڑی اور کوئی دھری ہوگی, آپ اپنی مسجد میں کوئی تقریب کریں اور خوب بینر لگائے اور ایک مولوی دوسرے کو چوڑی پہنائے, ذرا کنگن پہنائے, سونے کے کنگن پہنائے, لوگ کہیں گے یہاں مولوی صاحب کا دماغ چل گیا ہے, یہ کوئی تیسری شریعت نکال رہے ہیں کہ یہ. لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پر صحابہ نے یہ نہیں کہا ہم بھی انسان ہیں وہ بھی انسان ہے, بول دیا ہوگا جذبات میں کہ نہیں, کہ جو کہہ دیا ہے ایمان ہے آل مصطفی.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد,
ایمان ہے قول مصطفی, قرآن ہے حال مصطفی, حضرت سراقہ کو کنگن پہنائے گئے. تو یہ سارے واقعات ہجرت کے آپ کے ذہنوں میں ہوں گے کہ جناب کیا کیا مرحلے ہوئے, لیکن آپ حیران ہوں گے کہ سراقہ کے بعد جب سرکار بالکل مدینے کے قریب ہے, ایک شخص 70 سے 80 تلوار اور نیزے لے کر آدمیوں کو لے کر سرکار کے قریب پہنچ گیا کہ اب اس خواہش میں کہ اونٹ بھی ملیں گے, خوبصورت علیم اور امیر لڑکی سے شادی بھی ہوگی, درہم و دنانیر بھی ملیں گے. اب وہ پہنچے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, سبحان اللہ, کاش ہمارے دل زندہ ہو جائیں اور تصور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے قلبوں میں بسیرہ کرے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وہ شاقان رسول جو سیرت کے نگار ہیں وہ لکھتے ہیں, اس دھول بڑی یعنی ریت جو تھی وہ اڑ رہی تھی اور بالکل گویا کہ فجر کے قریب کا وقت ہوگا یا اس سے تھوڑے روشنی کا وقت تھا, اور ہوا بڑی تیز چل رہی تھی, میرے آقا نے اپنے چہرے مقدس کے اوپر گویا کہ چادر ڈالی ہوئی تھی اور چہرے کو ڈھانپا ہوا تھا, اور اونٹ پر آپ سوار تھے. اتنے میں وہ شخص سامنے آیا اور جب گھوڑوں کی اور گویا کہ اونٹوں کی ہنہنانے کی اور آواز ظاہر ہوئی, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا من انت, سرکار نے اس شخص سے پوچھا من انت, اتنے سارے مردوں کو لے کر آیا ہے اور وہ چہرے پر نقاب ہے, لیکن جب مجمع میں گویا کہ گمبھیر ہونے کی آواز آئی تو سرکار تو معافی سبور کا علم رکھتے ہیں. سرکار نے فوراً پوچھا جو لے کر آیا تھا ان کا نام بریدا بن خسید تھا. سرکار نے پوچھا من انتا؟ بریدا. سرکار نے فرمایا برد اللہ عمرنا. بریدا برد, برد کہتے ٹھنڈے کو, ان کا نام تھا بریدا. انہوں نے جب یہ کہا بریدا تو میرے آقا سے بس حسی بنی بھی کوئی نہیں تھا. جب انہوں نے کہا سرکار نے فرمایا من انتا, کون ہے تو؟ کہا بریدا, میرا نام بریدا ہے. سرکار نے فرمایا برد اللہ عمرنا, جب تیرا نام بریدا ہے تو اللہ نے تیرے اور میرے معاملے کو ٹھنڈا کر دیا. اب اس میں چہرہ نہیں دیکھا سرکار کا, یہ فساد چل رہی ہے. اب یہ ایک ہی جملے میں ہل گیا, کیونکہ عرب اپنی زبان پر بڑا ناز کرتے ہیں. عرب اپنی زبان پر بڑا ناز کرتے ہیں. یہ قرآن ہی تھا جس نے سب کو مسلمان کیا, کیونکہ بڑے بڑے شاعر ایسا کلام نہ لا سکے جو قرآن مجید میں تھا. وہ کہتے جناب وہ اسی کے شہدائی ہوتے تھے کہ جو اچھی غزلیں لکھتا تھا, اچھی نظمیں لکھتا تھا, اس کو لے جا کے خانہ کعبہ کی دیوار پہ چپکاتے تھے. لیکن جب آج سرکار کے زبان سے جملے سنے تو برے بڑے خوشائے ہل گئے. پھر سرکار نے دوسرا سوال کیا ممن انت, کس جماعت سے ہے؟ پہلے تو پوچھا بریدا, برد اللہ عمرنا, ممن انت, کس جماعت سے ہے؟ اسلمی کی. وہ اسلمی تھے. ابھی دیکھے سرکار نے کہا اسلم اللہ ہو لنا ولکم, اللہ نے مجھے اور تجھے سلامتی دے دی. اللہ نے مجھے اور تجھے سلامتی دے دی. اب جب یہ جملے کہے گئے تو اس نے پوچھا من انت, آپ مجھ سے بار بار پوچھتے ہیں کہ میں کون ہوں, آپ کون ہیں؟ اللہ اکبر. جس وقت میرے آقا نے نقاب اٹھایا, بریدا بن خسید کی جب پہلی نظر چہرہ مصطفیٰ پر پڑی, ساروں کتار ہوتے ہوئے زمین پر گر گئے اور کہا کہ میں تائب ہوتا ہوں کہ میں نے بہت بڑی عجیب ہستی کی فکر تعبر کیا.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.
کہا کہ حضور مجھے معاف فرما دیجیے, اس سے غلطی ہو گئی. ایسے روشن چہرے والا شخص خدا کا رسول ہی ہو سکتا ہے. اب سرکار اترے, انہیں مسلمان کیا. بریدا بن خسید کہا بریدا ہمارے ساتھ مدینے چلو گے؟ میرے رضا سب تو چلے مدینے جان و دل. یہ بریدا کہتا ہوں کہ میرا امام بھی تو صحابی کی زبان بولتا ہے, کہ جو کلام نہ پڑھ سکے, قرآن نہ پڑھ سکے, فتاوی نہ پڑھ سکے, تو میرے امام کا کلام پڑھ لے. اور ہمارے بریدا بن خسید نے تو یہی کہا ہوگا نا کہ جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا؟ ارے سارا تو سامان لیا, اصل سامان خرد تھا, سمجھ تھی, عقل تھی, وہ تو سب کی لے چلا گیا. یہ جسنا یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہ تو بیکار چیز ہے, سبھی لے چل. یہ جان و دل ہوش و خرد سب کو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا, سارا تو سامان لے. میرے آقا نے پوچھا بریدا چلنا ہے تم نے؟ چلنا ہے مدینے؟ کہا کہ حضور ہاں. کہا چلو. کہا کہ حضور میری گزارش ہے. کہا کیا؟ کہا حضور آپ ایسے نہیں جائیں گے. کہا بریدا تم کیا کر؟ کہا کہ حضور آپ درمیان میں رہیے گا, یہ 80 جو آپ کے غلام ہیں نا ان کو حکم کیا چلو سب اپنے پگڑیاں کھولو, امامے کھولو. سب نے امامے کھولے. اب ان نیزوں کے منہ پر باندھا گیا, نیزوں کے منہ پر امامہ باندھا گیا اور سب نے فضا میں لہرایا. کہا کہ حضور دیکھتے اب یہ 80 جوان اور درمیان میں سرکار سے پکڑے ہیں, تو حضور اس طرح آپ کو جلوس کی صورت میں مدینے لے جائیں
گے.
اب اس جلوس کو کوئی شرک کہہ دے, حرام کہہ دے, اس نے کتنوں کا دل دکھا دیا تھا. سرکار نے یہ نہیں کہا کہ یہ غیر شرعی ہے, بلکہ اس سے عظمت رسول کا اظہار ہو رہا تھا. اس دور میں بھی جلوس نکالنا عقیدت کی نشانی تھی, اس دور میں بھی جلوس نکالنا عقیدت اور احترام کی نشانی ہے. لہذا میں سنیے آپ کے سامنے آخری بات اس کے اجازت چاہوں گا کہ جان تو خدا کو دینی دینی ہے, موت جان وہاں سے بھاگ نہیں سکتی. اگر آپ کی موت جلوس میں لکھی ہے کاش, تو آپ کہیں پر بھی ہوں ناموس رسالت پر آپ مریں گے. اور میں دوسرا جملہ اس کے مخالف نہیں کہہ سکتا, بلکہ بس یہی کہوں گا کہ جس کی موت دربار رسالت میں سرکار کی مدح ثنا خوانی کرتے ہوئے گزرے, جو دعا کرتے ہیں اسے مل جاتی ہے. کسی کی خوش نصیب پر خدا کی رحمت ایسی لازم ہو جاتی ہے, بغیر مانگے خدا اس کو دے دیتا ہے. نہیں دیکھا مشتا پارا کی شہدا کو, وہ تو دعائیں بھی کرتے تھے اور خدا نے دی بھی. یہ دن بھی وہی نماز کی حالت میں سیدنا عثمان غنی جب سرکار کے حدیث ہے کہ جب شہید اٹھتا ہے تو جو کہہ رہا تھا وہ کہتے ہوئے اٹھے گا, اس کا خون جہاں گرا تھا وہ جگہ دبائی دے گی, جو اس کی کیفیت اس انداز میں آئے گا. او ہو, سیدنا عثمان غنی کو شہید کیا, آپ قرآن پڑھ رہے تھے. علماء نے لکھا کہ جب آپ اٹھیں گے تو قرآن پڑھتے اٹھیں گے، آپ پاری پاری اٹھیں گے، قرآن کے اور آپ کے گویا کی گواہی دیں گے، اس لیے کہ آپ کے خون کے قطرے قرآن پر پیے تھے۔ سارے نیشنل پارک میں عثمانی غلاموں کو وہ شان ملی کہ جب یہ اٹھیں گے تو نماز پڑھتے ہوئے اٹھیں گے، کسی کی زبان پر سبحان ربی العلیٰ ہوگا، کسی کی زبان پر سبحان ربی العظیم ہوگا، کسی کی زبان پر ایاک نعبد و ایاک نستعین ہوگا، کوئی نماز ختم کر کے السلام والسلام علیکم یا رسول اللہ کہہ رہا ہوگا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد بندہ دنیاوی بات نہیں کرتا، کوئی سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ رہا ہوگا، کوئی الحمدللہ الحمدللہ پڑھ رہا ہوگا۔ اوہ کیا موت ہوگی کہ فرشتے سوال کرنے کی ضرورت نہیں کریں گے بلکہ نماز میں خود ہی مان لائیں گے۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
میرے دوستو، آپ نے اپنے محلوں کو سجا کر اور آپ نے وقت دے کر سرکار کے قلب کو تسکین پہنچائی، کیونکہ میرے آقا کو اپنے مولود سے اور اپنے والدین سے بڑی محبت ہے اور اپنی امت سے بڑی محبت ہے، تو سرکار کو اپنے مولود سے اتنی محبت کہ اپنی پوری زندگی سے یاد رکھا اور ممبر پر بار بار کہتے تھے میں کون ہوں؟ صحابہ کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں مجھے معلوم ہے اللہ کے رسول ہیں، پھر بھی بتاؤں میں کون ہوں؟ کہ صحابہ نے کہا حضور آپ بتائیں آپ کون ہوں؟ کہا میں آمینہ کا بیٹا ہوں۔ سبحان اللہ، میں سید آمینہ کا بیٹا ہوں، میں سید عبداللہ کا بیٹا ہوں، میں سید عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ جذبات جو میرے آقا کے سینے میں ہوں گے، اللہ اکبر، کوئی اسے ٹھیس نہ پہنچائے، میں تو اس بھائی کے لیے دعا کروں گا کہ وہ ٹھیس نہ پہنچائے، ورنہ یہ نمازیں خود اس کے لیے وبال جان بن جائیں گی۔ یہ دین دین جس کو کہہ رہا ہے یہ خود اس کے لیے وبال جان بن جائے گا، کیونکہ جو چیز مصطفیٰ کو سکون نہ پہنچائے وہ بددینی ہے، اور جو سکون پہنچا دے وہی دین ہے، وہی مذہب ہے۔ حضرت گرامی، نبی کریم علیہ السلام کے مولود کی آپ نے خوشیاں کی، خدا آپ کو دونوں جہان کی خوشیاں عطا فرمائے، لیکن جلوس اور جلوس کے لیے وقت نکالیں، اور علاقے والوں سے عرض کروں گا اور اپنے نوجوانوں سے عرض کروں گا، یوں تو بڑی چہل قدمی ہوتی ہے، اپنے آپ کو دیکھیں تو صحیح کہ خدا بھی آپ کو دیکھ رہا ہے اور اس کی عطا سے گنبد خضرا جو محبوب بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ چپتی ہوئی دھوپ ہے، لیکن آج بریدہ بن حسین کے سچے غلام، ان کے سچے عاشق، آقا علیہ السلام السلام کے سچے محب آج وہی تاریخ زندہ کر رہے ہیں جو تپتی ہوئی ریت میں بریدہ بن حسین نے جلوس نکال کر سرکار کے استقبال کیا۔ تو مجھے بتاؤ کون ہے جو مولود کے دن اور کل کے دن اپنے گھروں کو چھوڑے گا اور اپنے بچوں سمیت ملاپ کے لیے نکلے گا؟
انشاءاللہ۔
اس لیے کہ میرے دوستو، یہ خدا کا وعدہ، اس کے محبوب کا وعدہ ہے کہ جو محبوب کے قلب کو تسکین دیتا ہے اس کی دنیا بھی سمجھتی ہے، آخرت بھی سمجھتی ہے۔ دنیا تو قید خانہ ہے، اس کی قیدی کی طرف نہ دیکھے، خدا کی اس عطا کی وہ دائمی زندگی کی طرف دیکھے جس دن مصطفیٰ خود تمہیں قبر سے اٹھا کر اپنے قریب لا رہے ہوں گے، اپنے لوائے حمل میں جگہ دے رہے ہوں گے کہ تم نے دھوپ میں، چھپتی ہوئی دھوپ میں میرے نام کی عزت کے عروج کے لیے گھروں کو چھوڑا تھا، آؤ آج میں اپنے منصب کو چھوڑ کر تمہاری قبر میں تمہارے ہاتھ دے کر تمہیں اپنے لوائے ہم پر لے کر آتا ہوں۔
وہ تو جو ان کو برا کہے وہ اس سے خیال کرتے ہیں، اور جو ان کے لیے گھروں کو چھوڑے، ان کے والدین کی تعریف کرے، ان کا نام لے، وہ تو محبوب آقا ہے، اور ایک دشمن بھی ہو اسے بھی بار بار سلام کرو تو وہ جواب دے دیتا ہے،
یہ تو شفیع المذنبین ہے۔ ان کے بارے میں تو یہ لکھا گیا کہ امت کو کانٹا چبھے تکلیف امتی کو بعد میں ہوتی ہے، مصطفیٰ پہلے محسوس کرتے ہیں۔
جنہیں اپنی امت سے اس قدر عقیدت ہے، وہ محبت ہے، مجھے بتائیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام قبر شریف کے اندر کس قدر خوش ہو رہے ہوں گے، اور کرم فرمائے تو آپ تشریف بھی لائیں کہ جو دلائل سے ثابت ہے اور آپ سے ثابت ہے کہ وہ خود تشریف بھی لائیں، اور اس ساری دنیا نور نبوت کا ایک ٹکڑا ہے کہ جس کو اپنی قبر مبارک کے اندر آپ ملاحظہ فرماتے ہیں۔ میدان معاشر دور نہیں ہے، قیامت دور نہیں ہے، ایک پیک پکنے کی بات ہے، آئیے چند گھنٹے اپنی زندگی کی مشاغل سے نکال کر دنیا تو ہمارے کمالی ہے، اس سفاق کو راضی کر کے آخرت بھی کما لیں۔ تو کون ہے جو کل گھروں کو چھوڑے گا اور جلوس میں آئے گا؟ پکا والا، تنہا نہیں، بچوں کو
نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، علماء اہل سنت،
بچوں کو لے کر، اس لیے کہ بچوں کو جب لے کر نکلتے ہو نا تو یہ آج بھی اور عقیدت کا سب سے بڑا مقام ہوتا ہے، خدا کی قدرت بھی کہے کہ دیکھو کیسے فرمان بردار ہے کہ اپنے عزیز ترین چیز بھی بتائے حیات بھی اٹھا کر لے آئے, اولادوں کو بھی لے آئے. جب ان کو اتنی محبت ہے تو یہ تو میرے بندے, مجھے ان سے اتنی رشتے دار محبت ہے, تو جب اپنی اولاد کو مجھ پر قربان کرنے کے لیے, میرے محبوب کو قربان کرنے کے لیے راضی ہے تو ان کے گناہوں کو کیوں نہ بخش دیا جائے, جنت انہی کے لیے کیوں نہ لکھ دی جائے, مغفرت انہیں کیوں نہ دی جائے. کہ جب بندے ہو کر مجھ سے اور میرے محبوب سے اتنی محبت کرتے ہیں تو ہم تو خدا ہیں اور یہ میرا محبوب ہے, خدا تو بندوں سے کئی گنا زیادہ کو کیفیت بھی نہیں ہے, محبت کرتا ہے تو گھر سے نکلے لیکن ایسا نکلے کہ عقیدت اور محبت والی چیز ساتھ میں لے کر نکلے, اور وہ مال بھی ہے, وہ مال و صدقہ بھی ہے اور اولاد بھی ہے. اس لیے کہ اولاد اللہ کی راہ میں پیش کی جائے تو آج یہاں پر آپ بیٹھے ہیں نا, یہ سب آپ کے والدین کی تربیت ہے, آپ کے استادوں کی تربیت ہے, انہوں نے آپ کو یہی تربیت دی, آپ یہاں پر آئے, آپ اپنے بچوں کو یہ تربیت دیجیے. جس طرح آپ اپنے والدین کی خبروں پر, یا آج اگر وہ زندہ ہے اس کی عقیدت رکھتے ہیں, اس طرح آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ بھلائی کریں, اور جب بچہ اپنے باپ کے لیے دعا کرتا ہے تو خدا اس کے سارے گناہ معاف کر دی, باپ کو بخش دیتا ہے اور باپ کی دعا سے بچے کو بخش دیتا ہے. اللہ ہمیں ناموں سے رسالت کے لیے تن من دھڑ ہر شے کی بازی لگانے کی توفیق عطا فرمائے. میرے ساتھ مل کر پڑھیں, نثار تیری, نثار تیری
پر
ہزار عیدے
ربیع الاول
سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ایک دفعہ مل کر پڑھیں, کی محمد سے تو ہم
دے رہے ہیں.
جو کہتے ہیں جی میں نے کہا دیکھو داڑھی کٹاتا تھا سب سمجھ گیا, اب اگر کوئی داڑھی رد کرنا سمجھے تو کتنا بڑا بدبخت ہوگا. اقبال کو لوگ کسی نظر سے دیکھتے تو میں نے کہا وہ کسی نظر سے دیکھتے ہو, وہ سمجھ کے آ گیا, سن رہے ہو اتنے بڑے بڑے دارون کھول کر کے اگر کوئی نہ سمجھ سکا تو کسی کا کسی رہا, اور اس کی کوئی حیثیت نہ رہی. اقبال کہتے ہیں کی محمد سے وفا, بات کر دی اس بندہ خدا نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. یہ پوری شریعت کا خلاصہ ہے, یہ پورے پیغام الہی کا خلاصہ ہے. خدا جو تم سے چاہتا ہے نا یہ اس کا نچوڑ ہے. کیا بات کی ہے اس نے, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں. اللہ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو.
سلام و سلام.